بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو عبارت حجۃ اللہ نے تحریر فرمائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید کی ضرورت ہے اور کچھ دوستوں نے یہ بات بتائی کہ جو زیادہ وقت کا مسئلہ ہے یہ آئندہ ہفتے سے کیا جائے کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے اپنے کاموں کی مصروفیت ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے کریں گے آج تو بس یہی ایک آدھ گھنٹہ جو بھی وقت ملے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے درحقیقت جو جواب دیا ہے وہ اس سوال کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے پھر بعد کے زمانے تک یہ سارے علوم اور خاص طور پہ یہ جو علم آپ کہتے ہیں جس پہ لکھنا ہے آپ نے اس کی تدوین نہیں ہوئی تو اب آپ اس کی تدوین کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا عقلن اور نقلن جواب دے رہے تھے اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو دین کو نازل فرمایا اور دنیا میں بھیجا تو اصل چیز جو ہدایت کا مرکز اور منبع بنی وہ قرآن کریم تھا اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے دین حاصل کرتے تھے بڑی سیدھی سادی بات تھی اور وہ یہ کہ قرآن پڑھتے تھے اللہ کی کتاب پڑھتے تھے اس سے ان کے مسائل حل ہوتے تھے اور جو مزید انہیں چاہیے ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دریافت کر لیتے تھے اور بہت کم ایسے ہوا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا جواب نہ ملے وگرنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جواب دیں کو کافی تھے اور کچھ جو ایسے مسائل پیش بھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا اور اس کی وجہ سے پھر جب وہی نازل ہو گئی تو آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ جواب ہے اس کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب جو تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتا دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اسی لیے اس معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی انہوں نے تعریف کی اور انہوں نے کہا دیکھو کیسے اللہ کے اچھے بندے تھے کہ کل 13 سوالات ایسے تھے جن کے جوابات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑا اور اللہ نے وہی نازل کی اور ان 13 سوالات کا جواب مل گیا. ہوتا کبھی کبھی یوں بھی ہے, یہ ایک ضمنی بات ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں, اصل بات پہ پھر ساتھ ہی آ جائیں گے کہ بسا اوقات دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا کرم اتنی مہربانی کا معاملہ کرتی ہے کہ جس چیز کو کوئی آدمی زحمت سمجھ رہا ہوتا ہے اور تکلیف دہ ہوتی ہے خدا کی رحمت اس چیز کو بھی اچھائی کے خاتے میں ڈال دیتی ہے اور لوگوں کی برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیتی ہے. یہ عام لوگوں کے متعلق بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ جب ہم غور کریں تو آپ کے سامنے سوال پیش کیا گیا اور مختلف سوالات تھے تو آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں. اب اس کے نتیجے میں وحی کچھ دن نہیں آئی. جب وحی نہیں آئی تو وہ پوری سوسائٹی میں پورے معاشرے میں اضطراب پھیل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نہیں آ رہی. یہودیوں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا اصحاب پاک کون تھے, یہ روح کیا چیز ہے, یہ ذوالقرنین بادشاہ جو تھا یہ کیا ہے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینا تھا. اب اتنے بڑے بڑے سوالات تھے کہ جن کا تعلق تاریخ سے بنتا تھا جن کا تعلق تشریح سے نہیں تھا عبد القرنین کون تھا اصحاب کہف کون تھے یہ دونوں سوالات ایسے ہیں جن کا شریعت سے کیا تعلق بنتا ہے فرض کر لو ایک آدمی کو کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عبد القرنین اب تک لوگ تحقیق کر رہے ہیں اب تک تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ سد سکندری کیا تھی عبد القرنین نے جو بنائی کی دیوار وہ کیا تھی کہاں تھی کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا تو اس کی شریعت میں کون سی کمی آئی کوئی بخشش میں کمی آ جائے جنت کے کسی درجے میں کچھ بھی ان چیزوں کا تعلق تاریخ سے تھا اور اس کا جواب بھی تاریخ سے ہی تھا اور وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے متعلق وہی نازل فرمائی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو وحی آئی تو یہ وحی ایک مدت کے بعد آئی کچھ دن گزرے 40 گزرے 17 گزرے 15 گزرے مختلف روایات کے مطابق جتنے بھی دن گزرے ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس وجہ سے یہ چیز ہوگی اب یہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام تر عظمتوں کے اور رفعتوں کے اعتراف کے ساتھ ایک لغزش ہو گئی اللہ کی رحمت نے کیا کیا یہ ہے خدا کی رحمت کہ جب انسان کے ساتھ مل جائے تو اس کی لغزش کو بھی خدا اپنی رحمت کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے عام انسانوں کے لیے غلط چیز کو بھی خدا صحیح طرف لے جاتا ہے ہوا یہ اس میں حکمت کیا تھی مصلحت کیا تھی کیوں وہی روک دی گئی اتنے بڑے بڑے سوالات تھے کہ اصحاب کہف کون تھے ذل قرنین کون تھے اگر وہی نہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس تو بتا نہیں سکتے تھے کوئی تاریخ تو پڑھی بھی نہیں تھی کوئی اس سے پہلے تاریخ تھی بھی نہیں ان سوالات نے معاشرے میں یہ فضا پیدا کر دی کہ گویا آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ سچا اور جھوٹا ہونے کے دار و مدار یہی جوابات ہیں جوابات آ نہیں رہے 15 دن 17 دن بعض روایات کے مطابق زیادہ دن گزر گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اطمینان تھا کہ جواب آئے گا لیکن اضطراب تھا بے چینی تھی یہودی تھے انہوں نے کہا نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ نبی ہوں تو جواب دے نا یہ تو نبوت ہی نہیں ہے اب سارا معاذ اللہ سما معاذ اللہ جو کچھ وہ کہنا چاہتے تو یہ تھا کہ سارے پول کا بھرم اب کھل جائے گا یہ جو ڈرامہ اتنے عرصے سے آئی سب ختم ہو جائے گا پورا معاشرہ متوجہ ہو گیا کہ اب ہوتا کیا اور جو ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی چیزیں نازل کی وہ جو تبلیغ سورہ کہف کی سال ہا سال میں ہونی تھی لوگ ٹوٹ پڑے چوک در چوک کہ اچھا بھی آ گئی کیا ہوا ہے کیا بتایا ذل قرنین کے متعلق کیا بتایا اصحاب کہف کے متعلق وہ جو وحی کو اتنا عرصہ لگنا تھا پھیلنے میں وہ ایک دن میں پھیل گئی سب کا عمل یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لغزشیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں وہ لغزش نہیں ہوتی وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو اس امتحان سے گزارے اور اس کے ایسے شاندار نتائج مرتب کرے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ حکمت کس چیز کا ہے جیسے پانی زمین پہ نہیں پڑا اور زمین خشک ہوتی چلی گئی وہ کہتے ہیں ابھی اور خشک ہونے دو تاکہ اس کے بعد کھلا پانی اسے دیں گے اچھی طرح جذب ہو جائے اور زمین اپنی اصل تہ تک نرم ہو جائے بس اسی طرح کی مثال وہاں بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین وابستہ اور دین پورے کا پورا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اور بس اس زبان کے ہی اعتبار ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے مثلا بڑی مشہور حدیث کوئی لے لیں ایک مشہور جملہ آپ کو بھی یاد ہوگا انما الاعمال بالنیات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ انما الاعمال بالنیات قرآن کی آیت ہے ہمارے پاس کون سا ذریعہ تھا جس سے جھٹلا سکتا کہ نہیں جی قرآن کی آیت نہیں ہے تو آپ فرما رہے کوئی ذریعہ نہیں اس لیے پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے انہوں نے فرمایا کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میرا کلام نہیں یہ اللہ کا ہے بالکل درست آپ فرماتے ہیں اللہ کا اللہ کا تو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کا نام. اس لیے اسلام میں جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں کہ کوئی عام لوگوں نے نہیں کی, بڑے ذہین لوگ ہیں اور دنیا میں وہی کرتا ہے جب بھی کسی چیز کو تباہ اور برباد کرنا ہوتا ہے وہ ذہین لوگوں کے کام ہوا کرتے ہیں کہ کوئی عام آدمیوں کے کام تھوڑے ہی ہوتے ہیں. مثلاً بینک میں فراڈ کرنا ہے, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے فراڈ کرنا ہے, تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے فراڈ کرنا یہ کسی عام آدمی کی تھوڑی بات ہے. کسی امام مسجد کو آپ پکڑ لے, آپ کہیں گے آپ نے کوئی اس بیچارے کا کیا تھا, کیا موزن ہے, اذان دیتا ہے, اسے کیا پتا کریڈٹ کارڈ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں. یہ انہیں کا کام ہے جو لوگ اس فیلڈ میں ماہر. اب ملک دو ٹکڑے ہو گیا تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, عام عوام کا کیا. یہ بڑے پڑھے لکھے تھے جن کی سیاستیں تھیں, جن کا عروج تھا, جن کی حکومتیں تھیں. تو اس لیے جو بھی سازش اور یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں, جو بھی سازش کرنے والے تھے دین کے خلاف, انہوں نے جڑ پکڑ لی کہ دین برباد کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار اٹھا. یہ بات ہوا ہے یہاں پر. اس کے بعد اس کو جوڑتے ہیں ایک اور جگہ پہ جا کے. تو پورا دین نام کس چیز کا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا, ان کی زبان مبارک کا. تو قرآن بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب تھی جو اللہ نے نازل کی. اب اس کے بعد قرآن کے ذریعے جو ہدایت پھیلنا شروع ہوئی ہے, اب پہلی چیز دیکھ لیجئے کہ پہلے نمبر پہ قرآن آ گیا. اب قرآن کریم کی تفاسیر شروع کی, قرآن کریم پر لکھنا لوگوں نے شروع کیا. تو ان میں سے ایک جماعت امت میں ایسی گزری جس نے کہا کہ قرآن کریم میں صرف ناف کو تلاش کرو, اور انہوں نے تفسیریں اس انداز سے لکھی کہ صرف ناف میں کیا مقام ہے, گرامیٹیکلی کیا چیز ہے, گرامر کے اعتبار سے قرآن کیا ہے. اور جب انہوں نے لکھا تو مسلمان کے لکھنے والے, انہوں نے کہا قرآن کے اس مقام پر عربی کی یہ غلطیاں ہیں, یہ عربی ہماری صرف اور ناف کے مطابق نہیں ہے. مثلا انہوں نے کہا علیہ اللہ, انہوں نے کہا علیہ اللہ آنا چاہیے, اصل تو عربی ہے. یہاں ہا پر جو پیش آ گئی ہے یہ کیوں آئی؟ اسی طرح سورہ حج میں بھی بعض اور مقامات ہیں قرآن کریم میں جو صرف اور نحو کے معتبر اشخاص تھے ہمارے اپنے اہل علم مسلمان, انہوں نے کہا قرآن کریم میں یہ چیزیں جو ہیں یہ لغت پر پوری نہیں اترتی, اور لغت کچھ اور کہتی ہے, قرآن کچھ اور کہتا ہے, اب اس کا حل کرو. پھر انہوں نے اس کے جوابات دی اور انہوں نے اس کو لکھا. یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کے پاس علم تھا اور اس کے باوجود وہ اندھے بہرے ہو کے قرآن پہ گر پڑے. علم تھا اور علم کی کسوٹی پر پرکھا انہوں نے قرآن کریم کو. اسی لیے فوراً بات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ آخر قرآن کریم میں وہ کون سی ایسی بات ہے کہ سارے لوگ اس کا جواب نہیں لکھ سکتے. کیوں ایسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کے جواب دیتے ہیں؟ ایک جماعت کی چلیے, انہوں نے کہا صرف اور ناحق کے اعتبار سے, لغت کے اعتبار سے بحث کرو. نتیجہ یہ کہ اس موضوع پر تفسیریں لکھی. مثلاً آپ دیکھیے صرف اور ناحق کے اعتبار سے, لغت کے اعتبار سے, اس پورے موضوع سے ایک مثال سے فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی کہ نجم اور شجر کو تم دیکھو. نجم کیا مانے ہوئے؟ ستارہ. شجر درخت. یس جدان دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ان کا یہ خدا کے کلام میں کیوں آیا؟ ستارہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اس درخت اور ستارے کو اللہ نے جوڑا کیوں ہے آخر؟ معاذ اللہ, کیونکہ بچوں کا کلام تھوڑا ہی ہے. ہمارے ساتھ اس کی مثال دیتے تھے اور تفسیر پڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک پاگل رہتا تھا اور وہ بس سارا دن ایسی دیوانوں کی طرح گھومتا رہتا تھا اور ایک فکرہ بار بار کہتا تھا کہ حضرت سکندر مر گیا پر بکریاں چل رہی تھیں. تو وہ اساتذہ جہاں بھی پھر تفسیر میں یہ بات آتی تھی نا جس کا آپس میں ربط نہیں بنتا, تو کہتے تھے دیکھو یہ وہی بات ہے, سکندر مر گیا اور بکریاں چل رہی ہیں, ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ کہ ستارہ اور شجر درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اہل لغت نے اس طرف توجہ کی और फिर काश एक काम हो जाता, वो बड़े काम है जो हो जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हर सबूत काश के सब जानविश्ताई। आप इसी राजी कहते हैं एक ये काश का लफ्ज जो है ना, सब जानविश्ताई जिंदगी की किताब जो थी सैकड़ों जगह पर यही आया, काश ये हो जाता काश ये हो जाता। अगर शाह अब्दुल कादिर साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह काश ये लिख जाते कि कुरान करीम के किस लफ्ज का उन्होंने तर्जुमा क्यों ये किया, बहुत बड़े मसाइल हल हो जाते। लोग अब भी मोहताज हैं शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, और जब तक दुनिया में कुरान का तर्जुमा हो रहा है ना उर्दू में हो रहा है तो लोग हमेशा ही मोहताज रहेंगे। लेकिन काश हजरत लिख जाते कि किस चीज का तर्जुमा उन्होंने क्यों इस लफ्ज से किया। अजीबो गरीब चीजें वो ऐसा तर्जुमा करते हैं जिस चीज के वहम गुमान में भी नहीं आता, और आदमी सोचता है कि हजरत ने ये तर्जुमा किया कि मैं अब देखो फिर किताब में फिर तफासीर फिर 20-30 किताबें देखो तब जाकर अंदाजा होता है कि ओहो हजरत की नजर यहां पर पहुंची थी, ये नुकता है जो उन्होंने लिखा है। नजम अरबी में कहते हैं हर उस चीज को जिसकी साख ना हो, जिसकी साख ना हो, जिसके स्टैंड लेने के लिए कोई चीज ना, उसकी पिंडली ना, जो किसी चीज पर टिक ना सके, जिसका तना ना हो। सितारे नजम, नजम इसे इसीलिए कहते हैं कि वो मौलक है हवा में। अब क्यों है एक अलग बहस है, लेकिन मौलक है हवा में, किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ नहीं। और अरबों में बेल को भी नजम कहते हैं, बेल चढ़ती है ना मुख्तलिफ चीजों पे, उस बेल में अपनी जान नहीं होती कि वो तने की तरह ऊपर उठ सके, बल्कि वो मोहताज होती है कि लकड़ी के साथ बांधती माली बांध देता है और बेलें फिर उन 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 सहारों के जरिए ऊपर चढ़ती हैं। इसलिए जब उन्होंने तर्जमा किया तो उन्होंने फरमाया पर नजम व शजर जैसान, बेल और शजर दरख्त दोनों अल्लाह को सिजदा करते। अब कहां सितारा और कहां बेल, अब जब ये तर्जमा आया तो सारे इश्कारा उठ गए, अब कोई एतराज बाकी नहीं रहा, अब वो बात गलत हो गई कि सिकंदर मर गया और बकरियां चल गई। ये है कुरान करीम में और मुतअद्दिद मुकामात पर है, ऐसे ऐसे मुकामात पर है जिनके मुतअल्लिक अब तक अहले इल्म नहीं दरियाफ्त कर सके। वो कहते हैं कि मुमकिन है लाअल्लाह युहदी सुबात ज़ालिक अमरा, खुदा इसके बाद किसी को पैदा करे तो इस नुक्ते को खोले। कुरान करीम में अब तक ऐसे मुकामात हैं जिनका ताल्लुक इससे नहीं है कि कोई निजात उस पर मौकूफ है या कोई शरीयत की बात है, बल्कि बहुत सी तारीखी चीजें भी ऐसी हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा जमाने की तरक्की के साथ ये चीजें सामने आई। एक छोटी सी मिसाल इसकी और ले लो, अल्लाह ताला ने जात व फिरऔन ज़िल औताद इरम ज़ात इमाद, और वो सतूनों वाले लोग लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, दुनिया में उन जैसी बस्तियां नहीं बसाई गई, दुनिया में उस जैसी तामीर नहीं हुई, इतनी आर्चिस थी, इतने सतून थे, इतने कॉलम्स उन्होंने बनाए, कोई नहीं जानता था इसे। पुराने मुफस्सरीन ने कौम आद और समूद को इसका मसरफ करार दिया और उन्होंने कहा कि मामल उनका ये है फलां जगह थे। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने अम्मान में 1980 के करीब खुदाई की और बताई रेगिस्तान था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस रेगिस्तान के नीचे पूरी की पूरी एक तहजीब दफन है, यहां पे कोई ना कोई तहजीब थी। और आसार से पता चलता है, तारीख से पता चलता है, जब उन्होंने निकाली सारी चीजें मुसलमान उलमा ने देखी तो उन्होंने कहा कि ये अजाब लिबाद जिसको कुरान ने कहा है कि वो बस्तियों बस्तियां थी वो सतूनों वाली, इतने सतून निकले, इतने सतून निकले, और पता चल गया कि कौन सा दौर था, कौन से नबी थे, किस तरह अजाब आया था अलैहिस्सलाम और कैसे उनकी नाफरमानी हुई थी। कुरान में मुतअद्दिद चीजें हैं। एक दूसरी जमात आ गई, उन्होंने कहा सभी तुम तो सर्फ नाफ को देखते रहो, लुगत की बहसें करते रहो, हमें कुरान करीम में ये देखना है कि किस लफ्ज से क्या हुक्म साबित होता है। ये जो वाव का लफ्ज ज्यादा आ गया है यहां पे, इससे अहकामात पे क्या असर पड़ता है। नतीजा ये निकला کہ فقہا نے قرآن کریم کو اپنی جولان کا بنایا اور انہوں نے اس سے استنباط کرنا شروع کیا احکامات کا. بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے قرآن کریم سے صرف احکامات کو نقل کیا. بہترین تفسیر لکھی قرطبی کے نام سے جو مشہور ہے, وہ ہر آیت کے شروع میں لکھ دیتے ہیں تقریبا کس میں 10 مسائل ہیں, کس میں 20 مسائل ہیں, اس میں 50 مسائل ہیں. اور دماغ وہ اتنا بڑا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ 5ویں صدی کے آدمی ہیں, امام مالک رحمت اللہ سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ کے مقابلے میں فلاں کا موقف زیادہ درست ہے. جس صاف راضی تھے, جس صاف ان 4 جلدوں میں لکھی, لیکن جساس ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ حنفیوں کے امام تھے اپنے زمانے, بہت بڑے آدمی تھے, لیکن ان پہ معتزلہ کا اثر ہے. اس کی ان کی تفسیر چکنا ہو کے پڑھنی پڑتی ہے, کیونکہ جہاں پر وہ جادو کا بیان کرتے ہیں معتزلہ جادو کے منکر تھے اور یہ بھی جادو کا انکار کرتے ہیں, ان پر معتزلہ کا اثر ہے. اور ان پر یہ اثر آیا تھا معروف کرفی رحمت اللہ سے, کیونکہ کرفی جو تھے حنفی فقہا میں ان پر بھی اعتزال کا اثر تھا, اگرچہ بہت بڑے اور یادگار سے تھے اور بڑا کمال کا آدمی تھا, مگر ان پہ اعتزال کا اثر تھا. ابن عربی آگے, ابن عربی دو ہیں, یہ دونوں مالکی ہیں, دونوں ہی 6ویں صدی کے ہیں اور دونوں ہی اسپین کے رہنے والے ہیں. ایک ابن عربی صوفی ہیں, ان کا ذکر نہیں کر رہے, یہ دوسرے ابن عربی ہیں, یہ ناصبیت کا اثر ہے. یہ جتنے بھی اسپین کے فقہا ہوں, مفسرین ہوں, محدثین ہوں, ان سب میں الا ماشاءاللہ کوئی چند ایک چھوڑ کے, باقی ان سب میں اثر یہ ہے کہ وہ حکومت قائم ہوئی تھی بنو امیہ نے کی تھی. 129 ہجری میں جب انقلاب آیا ہے تو عباسیوں نے اس انقلاب کے بعد جو پہلا کھانا دوپہر کو کھایا, جب اس دن میں کھایا, انہوں نے سب انگلیوں کی لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھایا. اور کچھ انگلی شہزادے تھے, وہ نہانے گئے ہوئے تھے, انہیں کسی نے جا کر وہاں بتایا کہ تم نہا رہے ہو, پیچھے تمہارے باپ دادا کا یہ حشر ہو گیا. انہوں نے وہی سپنے کھوڑے لیے اور افریقہ پر نکل گئے, اور افریقہ سے پھر وہ اسپین پہنچے اور اسپین میں انگلی حکومت قائم ہو گئی. اور اس وقت عالم اسلام میں دو بہت بڑی حکومتیں تھیں, ایک بنو امیہ کی اور وہ سارا مغرب تھا, اور ایک بنو عباس کی اور مشرق تھا. ان انگلیوں کی وجہ سے وہاں پر تھوڑا بہت تعصب ان بنی ہاشم سے پایا جاتا ہے, اور بنو ہاشم میں بھی پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اولاد اور سادات جو ہیں ان کے خلاف یہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی جملہ کوئی چیز لکھ جاتے ہیں. یہ ابن عربی جو ہیں قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے احکامات بیان کرنے والے, ان میں یہ اثر ہے اس ناصبیت کا, اور اسی لیے انہوں نے ایک جگہ یہاں تک لکھ مارا کہ قتل الحسین بصاحب جدی, حسین رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تھے اپنے نانا کے قانون کی وجہ سے. مطلب یہ کہ بغاوت کا قانون قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ باغی کو قتل کر دو, تو یزید نے جو ان کی قتل کیا تھا تو بغاوت کی وجہ سے قتل کیے گئے. کہ معاذ اللہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں اور بہت مل جائیں گے. قیاد خراب کی, انہوں نے قرآن کریم کے صرف احکامات بیان کیے, تو ایک پوری جماعت ایسی نکلی جنہوں نے کہا قرآن کے احکامات کو بیان کرو کہ حکم کیا رکھتا ہے اس آیت میں, یہاں تک کہ اب امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی احکام القرآن چھپ رہی ہے اور چھپی ہے. اب اس سے دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں, ایک ایک حرف سے کیا کیا مسائل وہ ثابت کرتے ہیں. یہاں تک لکھا ہے ان لوگوں نے, ابن عربی نے یا قرطبی نے, بہرحال انہیں لوگوں نے لکھا ہے اسپین والوں نے, کہ مندلس میں ایک ولیمے پہ جمع ہوئے اور وہاں پر شادی میں ایک آیت پر بحث شروع ہوئی, تو جو علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس ایک آیت سے 800 مسائل ثابت کیے. یہ 800 مسائل جو ثابت کیے انہوں نے, یہ علم تھا. انہوں نے کہا یہاں پر اللہ نے واو کا استعمال کیا, یہاں پر با کا استعمال کیا, یہاں پر اس چیز کا استعمال کیا. یہ تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ کی جو ہے, امام رازی کا خیال تفسیر لکھنے کا کوئی نہیں تھا. انہوں نے بس ایک جگہ کہہ دیا کہ اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس تفسیر سورہ فاتحہ سے 10,000 مصاحف ثابت کر سکتا ہوں.
تو ان کے مخالفین نے انہیں چیلنج کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں کہ انہوں نے لکھنی شروع کی اور وہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا کچھ اس میں لکھا پھر اس کے بعد پوری قرآن کریم کی تفسیر لکھے اب اس پہ یہ دیکھو یہ علم تھا مسلمان کا دور تھا اب ہمیں چھوڑ دیجئے کسی اہل علم سے جا کے پوچھئے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے مثلا قرطبی ہیں وہ 50 مسائل ثابت کرتے ہیں 100 مسائل ثابت کرتے ہیں یہ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یقینی طور پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں پر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان پر ایسی ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں فرائض کے مطابق خواتین کچھ فرائض ہیں کچھ حقوق ہیں ان کے تو حقوق کا بھی اس بات کرو اور جو ان پر فرائض عائد ہوتے ہیں وہ بھی کریں اس سے فقہا نے بے شمار مسائل ثابت کیے ہیں بہت سے یہ جو سورہ اس کی ہم نے کہا نا کہ اس وضو کی ایک آیت سے ان فقہا نے 800 مسائل ثابت کیے اس پر ہمارے زمانے میں ایک صاحب وحید الدین خان صاحب ان کی آپ ڈائری پڑھیں تو انہوں نے اسی کو لکھا ہے مطالعہ کا خوب ہے انہوں نے اسی واقعے کو لکھا ہے اور اس واقعے کے بعد لکھا ہے کہ اسلام میں یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں یہی ہے وہ جو اسلام میں یہودیت ہے وہ ہے وہ سارے فقہا یہودیوں جیسے کام کرتے رہے ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں جو اسلاف پر تنقید اور یہ چیز پائی جاتی ہے نا جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو خود پڑھ کے آپ فیصلہ کیجئے ہم نہیں کہہ رہے مطلب یہ کہ ہم تو اس اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ بالکل ان سے ثابت کرتے ہیں اگر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ اپنی تحریر میں لکھتے چلے جاتے ہیں بڑے پیار اور شفقت سے کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی نیکی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی نہیں کی انہوں نے یہ کیا مزاج یہ مزاج اس چیز کا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ انبیاء علیہ السلام تم جیسے ہی آدمی ہوتے ہیں کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہوا کرتا اس پہ یاد اس لیے آیا کہ فقہا نے قرآن کریم کے احکامات کو لکھا ان کا علم تھا ان کی محنت کی اب یہ کہنا کہ یہ یہودیت ہے یہ کیا چیز ایک اور جماعت آ گئی انہوں نے کہا اچھا بھی قرآن کریم کی تاریخ پر بات کرو کہ قرآن نے کن کن تاریخی علوم کو بیان کیا ہے اور اس طریق نے اس پہ لکھا اور خوب لکھا اب یہ قرآن کی جو تاریخ ہے یہ ابھی تک پوری نہیں جتنا وقت ترقی کرے گا خدائیاں ہوں گی وقت آگے چلے گا چیزیں نکلیں گی پھر پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے تو ان کا تخت انہیں لے کر چلتا تھا غدوہا شہر و رواحہا شہر ایک مہینے کی مسافت وہ شام کو طے کرتے تھے ایک مہینے کی مسافت وہ صبح طے کرتے تھے وہ جو تخت انہیں لے کے اڑتا تھا ایک مہینے کی مسافت یہ کیا چیز ہے کہاں سے اڑتا تھا کہاں پہنچتا تھا فلسطین میں حکومت تھی بیت المقدس میں آنا ہوتا تھا 17-18-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ ایک مہینے کا فاصلہ تھوڑا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے وقت آئے گا جب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا ہے یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کتاب کی عجیب و غریب باتیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی تاریخ میں بھی بڑا سفر ہے بڑا سفر ہے جغرافی بھی بڑا سفر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جا کے اس شخص سے ملو مجمع البحرین جہاں پر دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں دو دریاؤں کا سنگم ہے اب تک اس پہ لکھے جا رہے ہیں کہ کون سی جگہ ہے یہاں تک کہ اسپین والوں نے کہا کہ اسپین میں یہ دو دریا موسیٰ علیہ السلام کہاں آئے تھے اصحاب کہف کا دعویٰ بھی انہوں نے کیا کہ اسپین میں ایک غار ایسا ملا ہے جہاں اصحاب کہف کی ہڈی ہیں ادھر اردن والے کہتے ہیں یہ ہے ہر جگہ تاریخی طور پہ تحقیق ہو رہی ہے سد سکندری کون سی تھی حضرت ذوالقرنین علیہ الرحمٰ نے جو بنائی تھی دیوار تو ان کی رحمت اللہ علیہ وہ دیوار کہاں گئی ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹ گئی اب تک لکھے چلے جا رہے ہیں لوگ مفسرین نے اس کو اپنی چولان کا بنایا اپنا میدان بنائے ایک اور جماعت آ گئی उन्होंने कहा अच्छा तुम अहकामात को भी देख चुके सरपनाह को भी देख चुके तारीफ हज्जे भी बैठ हो गई ये देखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस आयत की क्या तफसीर की है सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने क्या तफसीर की है इब्ने कसीर रहमतुल्लाह की तफसीर देख लें बेहतरीन चीज है अहदीस जितनी देखनी हो अहदीस है आसार है सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु के उन्होंने इस तरह से काम करना शुरू कर दिया दीन की एक बुनियाद बनी اور تفسیر کا علم ابھی تک پورا نہیں ہوا پورا کیا پکا نہیں ہوا بڑی چیزیں اس میں باقی یہ ہنڈیا بھی چڑھی ہوئی ہے پکی نہیں شریعت کی بنیاد میں دوسری چیز حدیث کی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس موضوع پہ آئیں گے پجب عبادت سامنے رکھیں گے ہم تو انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے اس کی تمہید میں یہ بات ہے کہ یہ حدیث کا معاملہ آ گیا اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرما دی اس بات کے بعد کیا ہوا امت میں ایک جماعت اس پہ لگ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے ان الفاظ میں صرف و نحو کیا ہے یہ نئے نئے الفاظ کہاں سے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حرفوں کی اس سے ہٹ کر بھی کوئی زبان بولی تھی یا نہیں بولی وسطن سے بخاری میں آئی ہے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا کھیل دیکھا اور اپنے میں سن سن بہت اچھے بہت خوب ویل ڈن یہ الفاظ آئے اب وہ اس پہ لگ گئے کہ یہ نہ ترقی کا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی یہ لفظ کہاں سے آیا پتہ چلا حبشہ کی زبان سے آیا کھیل رہے تھے حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی زبان میں ان کی تاریخ کی تک انہیں سمجھ آئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کتابیں لکھی گئی غریب الحدیث آ گئی کہ حدیث میں نئے نئے الفاظ کون سے یہ بھی فارغ نہیں ہوئے تھے ایک اور جماعت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں ان حدیثوں کو الگ کرو یہ صحاح ستہ میں سنن اربعہ اسی موضوع پہ لکھی گئی ترمذی کو دیکھنے امام ترمذی رحمت اللہ کا بڑا مقام ہے تو وہ انہیں حدیث کو لاتے چلے جاتے ہیں پہلے لکھیں گے کہ یہ چیز آئی ہے اور یہ چیز ایسے ہے پھر کہیں گے کہ اس باب کے علاوہ کون سا باب ہے یعنی اس کے برعکس کون سی چیز آئی ہے جنہوں نے بھی حدیث ذرا سی بھی پڑھی پڑھائی ہے ان سے پتا ہے اور انہوں نے احکامات کی حدیث جمع کر دی احادیث پھر ایک اور جماعت آگئی انہوں نے کہا اچھا بھی تم نے یہ جمع کی ہیں اب دیکھو ہم یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے روایت بیان کی ہے ان کا کیا حال ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو سچے تھے سارے اس کے بعد تابعین میں کیا ہوا کون جھوٹا تھا کون سچا تھا کس نے کیا کہا یہ جملہ کہاں سے آیا حتیٰ کہ پھر اصول میں انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا اگر راوی سکا ہو تو کیا اس کا اضافہ کیا راضی تکا ہو تو اس کے جو حدیث میں اپنی طرف سے اس نے جو اضافہ کیا ہے وہ قابل قبول ہے یعنی مثلا ہر جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسول اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک راضی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انبی فقہا نے کہا کہ سکا کی زیادتی معتبر ہے یعنی وہ اپنی جو روایت بیان کرتا ہے اس میں اگر الفاظ کا اضافہ نہ ہوتا ہے تو اس کا اعتبار ہے اسے ماننا چاہیے اس لیے انہوں نے کہا کہ تم نماز میں یہ بھی پڑھ سکتے ہو کہ وعدہ لا شریک لہ پوری تحقیق انہوں نے حدیث کا علم امت میں جتنا پختہ ہوا پکا ہو گیا ہے اب اس پہ اضافہ نہیں ہو سکتا بہت چیزیں اب تو یہ ہے کہ نئی رائے کھلتی ہیں لیکن بنیادی طور پر الحمدللہ حدیث کا جو بنیادی کام تھا وہ امت نے کر دیا ایک اور جماعت آ گئی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں ان سب کی اصل قرآن ہے اور انہوں نے اس موضوع پہ لکھنا شروع کیا اور لکھا ہے بہت سو نے آخری دور میں اللہ نے جس انسان کو یہ توفیق دی تھی اور جو آدمی ہر طرح سے اس بات کا اہل تھا کاش وہ کام پورا ہو جاتا وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو خدا نے کتنی چیزوں سے نوازا تھا کہ وہ پتا چلتا تھا کہ ایک نیا دور اب آ رہا ہے اور اس کا آغاز اس کا افتتاح اللہ نے اس مجدد سے کرنا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انگریز اس وقت غالبانہ کے ہوئے اور انگریزوں کی تہذیب کا غلبہ جب اس دنیا میں ہوا ہے تو ایک نئی تہذیب ہے جس کی تیسرے چوتھے سو سال میں ہم چل رہے ہیں ابھی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آگے کب تک چلنا ہے یا کب دباؤ ہے کہ پچھلے 200-300 سال میں چیزیں بدل گئی آہستہ آہستہ جتنی چیزیں خاص طور پر میڈیا جو ترقی کر رہے ہیں نئی سے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے آغاز میں اللہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو بھیجا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر تھی اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے کرنے کا جو کام تھا ان کی نقطہ سنجیوں کے آگے ان سے پہلے لوگوں کے کارنامے مانگ پڑ گئے ایسے الفاظ ہیں شبلی نعمانی جیسے وسیع العلم آدمی بڑا مطالعہ تھے شبلی کا بلا کا مطالعہ یہ سید سلیمان ندوی اور مسعود عالم ندوی اور عبد الماجد دریابادی اور اتنے بڑے بڑے لوگ ایسے ہی شبلی کے سامنے جھک گئے وہ کچھ دیکھتے ہی مرے ہوئے تھے شبلی کو خدا نے جن غیر معمولی چیزوں سے نوازا تھا ان میں ایک ان کا مطالعہ تھا اور وہ بالکل قلم اٹھاتے ہیں سادہ سی چیز دکھنا شروع کرتے ہیں ایک فکرے میں وزن انہوں نے لکھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور وہ کہتے ہیں کہ دلی کی خواب سے ایسا آدمی اٹھنا تھا انہوں نے کہا کہ مایوس ہو چکے تھے لوگ اور راضی اور ابن رشد اور ابن خلدون جیسے آدمیوں کے بعد بھی کوئی ایسا آدمی پیدا ہونا تھا جس کے سامنے راضی اور ابن خلدون اور ابن رشد ان کے کارنامے مان پڑ جائیں اور وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے ان کو اندازہ ہوا ہوگا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یا نہیں اندازہ ہوا ہوگا اللہ کی طرف سے تھا ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ امت میں انکار حدیث کا فتنہ نہ کہیں سر اٹھائے اور انکار حدیث کا جس شد و مد سے فتنے اب اٹھتے ہیں اس دور میں ہمیں نہیں خیال کہ امت میں اس سے پہلے اس شد و مد سے اٹھتے ہیں انکار حدیث کا فتنہ تو شروع سے ہی تھا مگر جس شد و مد سے اب اٹھتے ہیں پہلے نہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی اصل قرآن میں تو اب جو شخص حدیث کا انکار کرے گا وہ قرآن کا بھی انکار کرے گا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 16-17 صفحے لکھنے پائے تھے پھر انتقال ہوگی اگر ان کی عمر وفا کرتی تو ان کے اور شاندار کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہی ہوتا اور بدقسمتی یہ بھی امت کی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی 1761 کے قریب حضرت کا 62 میں انتقال ہوا اور اب 225 سال ہو گئے 250 سال ہونے والے ہیں لیکن اب تک حضرت سے کوئی کام تو کیا ہوتا ان کی پوری کتابیں بھی ابھی نہیں چھپی بہت سی کتابیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی باقی ہیں جس سے قلمی نسخے ہیں لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مجدد بنایا تھا اب تک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کے سائے میں لوگ جی رہے ہیں کہ جتنا دیوبند ہو یہ وہ نظر آتا ہے اور ندوہ اور یہ تبدیلی جماعت جتنی دین کی تحریکیں ہیں یہ سب کی سب اب تک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں لوگ اس سے باہر نہیں نکل سکے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کمال اللہ نے یہ دیا تھا کہ جو کتنے آنے والے تھے آئندہ امت میں اس پہ بھی انہوں نے لکھا اور انہوں نے اس کو لکھا ڈر تھا انکار حدیث کا فتنہ نہ پیدا ہو جائے انکار حدیث پہلے بھی تھا لیکن انکار حدیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 100 سال وفات کے بعد زیادہ شروع ہو گیا اور وہ بھی شروع ہوا ہے خاص طور پہ وہ تھے بڑے بزرگ تھے بڑی ہستی تھی امین آسن اسلائی صاحب کے استاد تھے مولانا فرائی حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ شبلی کے بھائی مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کریم پہ اللہ نے خوب خوب عبور عنایت فرمایا ان کے انتقال پہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس سے محتاط محرف کا جملہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہندوستان کا ابن تیمیہ بھر گیا حمید الدین فراہی کوئی معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے ہر طرح سے اللہ نے کمال دیا تھا انہیں. شبلی جیسا انسان قرآن کو سمجھنے کے لئے بعض اوقات ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ بھائی اس آیت کی تفسیر لکھو, یہ سمجھ نہیں آتی. اور امید الدین فرائی کو بلاتے تھے خاص طور پر فرشتوں کو کہتے تھے کہ حضرت سے فائدہ اٹھاؤ. عجیب و غریب شخصیت تھی. ان کی شخصیت پہ ایک پورا پروگرام ہم نے ایک مرتبہ ریکارڈ کروایا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے وہ آدمی کتنا بڑا. امین آسم اسلائی ان لوگوں کی انہوں نے تربیت کی بہت لوگوں کو, امین آسم اسلائی وغیرہ. لیکن ہوا یہ کہ امین آسم اسلائی وغیرہ کے جو معاصرین تھے, علامہ تمنا عمادی, اسلم جراج پوری, نیاز فتح پوری, یہ سب ایک ہی دور کی شخصیات ہیں. آگے پیچھے کی یہ ذرا زیادہ عمر کے تھے, امین آسم اسلائی کم عمر کے تھے, اس وقت جوان تھے. ان لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں کام شروع کیا اور جو چیز آ گئی جس میں ذرہ برابر انہیں کہیں وہ بھی محسوس ہوئی نا کہ یہ سلی رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے, یہ حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے, انہوں نے ان احادیث میں انکار شروع کر دیا. اور وہ اتنا بڑا کیا بارہ جلد تدبر قرآن کی پڑھ لیں, امین آسم اسلائی صاحب کی 100 حدیثیں نہیں ملتی. حدیث سے وہ ایسے بھاگتے ہیں جس سے پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی. اور ان کے آگے شاگرد آئے, اور ان کے وہ شاگرد آئے جو اب ہیں ریلیجن پہ آتے ہیں, رامدی صاحب. یہ حدیث کا انکار انہیں ادھر سے ملا. اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین بنے اور جو لوگ بنے, مشرف صاحب کو ایسے لوگ چاہیے تھے. مجھے کوئی سیاست پہ بات نہیں کرنی لیکن مذہبی حوالے سے کہتے ہیں انہیں ایسے لوگ چاہیے تھے جو حدیث کا انکار کریں, جو عوام کو بتائیں کہ بھی موسیقی جائز ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے, تصویریں جائز ہیں, فنون لطیفہ ہے, آپ کے لیے سب چیزوں کی سہولت خود کتاب و سنت میں موجود ہے, کتاب میں موجود ہے, سنت تو چھوڑ دو تو ہم مانتے نہیں معاذ اللہ. تو ایسے آدمی چاہیے تھے اور ایسے آدمی پہلے سے تیار تھے. اور اس سے بھی آپ پیچھے چلے جائیں تو انکار حدیث کا فتنہ, یہ تو یہاں ظلم ہوا. اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیے تو وہ خود ساختہ جو اپنے آپ کو خود ہی فیلڈ مارشل بنا لیا انہوں نے, ایوب خان صاحب, خان صاحب کے دور میں لوگ اٹھے, وہ پکے منکرین حدیث سے پرویز. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حدیثیں تو عربی میں ہیں, یہ تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں, اور اتنی عقل نہیں آئی کہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بھی لکھی جاتی تھی بھئی. اور جس تاریخ سے تم کہتے ہو 200 سال بعد, اس تاریخ پہ اعتبار ہے اور حدیث پہ اعتبار نہیں. تو پرویز صاحب نے ایوب خان پہ وہ دماغ ان کے بن گئے اور انہوں نے پھر آئلی قوانین کے نام سے حدیث کو نکال دیا. قرآن بھی جو خود اپنی سمجھ میں آیا اس کے مطابق قوانین انہوں نے مرتب کر دیے. تو ایوب خان نے علماء کا سارا احتجاج سب ایک طرف رہ گیا اور ایوب خان صاحب نے آئی ٹی قوانین نافذ کر دیے. وہ آئی ٹی قوانین تھے ایسے ہی جیسے حقوق نسواں بل اس زمانے میں پاس ہوا. اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے. ضیاء الحق صاحب نے بہت شاندار کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ کیا کہ انہوں نے شرعی یہ جو وفاقی شرعی عدالت ہے یہ قائم کی. یہ ان کا بڑا اچھا قدم تھا. لیکن وفاقی شرعی عدالت کو انہوں نے کہا کہ اس کا درجہ ہائی کورٹ سے بھی کم. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئلی قوانین جو ہیں وہ یہ عدالت ان کی سماعت نہیں کر سکتی, آئلی قوانین کو نہیں چھیڑ سکتی. پھر تھوڑے سے پر ابھی بھی باقی تھے تو انہوں نے کہا یہ بھی پر کاٹتا جاؤں, خدا کیا کیا جواب دوں گا. انہوں نے وہ بھی پر کاٹ دیے اور انہوں نے کہا جتنے بھی پاکستان کی مالیاتی قوانین ہیں, مالیاتی قوانین وفاقی شرعی عدالت میں نہیں آ سکتے. نتیجہ یہ کہ بینکنگ, سود, جتنی بھی معاشیات کے مسائل تھے وہ وہاں نہیں جا سکتے. پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی آپ وہاں ڈسکس نہیں کر سکتے. تو ڈیزائن کیا گیا, ایک وفاقی شرعی عدالت کا ڈھانچہ ہے, وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. لیکن یہ اچھا اس اعتبار سے ہے کہ کوئی بھی آنے والی حکومت اگر اس کے دائرہ کار کو بڑھا دے اور یہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے برابر ہو جائے اور یہ پابندیاں اٹھا دیں تو پھر تو بیسیوں لاکھ بندے ایسے ہیں جو وہاں جا کر عدالت میں بحث کر سکتے ہیں کہ جناب یہ قوانین شریعت کے خلاف ہیں. یہ انکار حدیث کا فتنہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بعض چیزیں جو شروع ہوئی ہیں لیکن سب سے زیادہ غالباً جو بڑھ کے سامنے آیا ہے وہ اب آیا اور اسی کے اثر سے وفاقی شرعی عدالت میں پچھلے جو مشرف کے دور میں فیصلے ہیں وہ سب انکار حدیث پر مبنی ہیں. اب وفاقی شرعی عدالت نے قانون دے دیا کہ جی آپ سوائے قتل کے قتل کی سزا کے قتل میں باقی کوئی قتل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرتد کا قتل حدیث سے ثابت ہے تو حدیث تو ماننی نہیں. اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں قتل حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو حدیث جب نہیں ماننی تو وفاقی شرعی عدالت نے وہ قانون کی وہ سہارا لیا کیونکہ قرآن سے ثابت ہے. یہ چیز ہو گئی. ایک اور جماعت آ گئی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دوسرا پہلو تھا تیسرے پہلو پہ آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک بات پہلے سنتے تھے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے یہ صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے یہ ذمہ لے لیا کہ تمام احادیث کی اصل قرآن سے ثابت کریں گے تاکہ آنے والی امت میں یہ فتنہ پنپنے نہ پائے جو حدیث کا انکار کرے اسے پتا چلے کہ میں تو قرآن کا بھی انکار کر رہا ہوں لیکن ہوا ہوئی جو اللہ کو منظور. ایک اور جماعت آ گئی انہوں نے کہا بھی حدیث یہ دیکھو کہ جھوٹی احادیث کون کون سی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کہاں کہاں بولا گیا ہے. انہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں یہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیثیت کا خود بھی پتا تھا کہ میرے نام سے اگر جھوٹ چلے گا تو لوگ اس کو شریعت بنائیں گے یہ بہت بڑی تحریف کا دروازہ کھل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صاف صاف فرمایا کہ من کذب علی متعمدا جس آدمی نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا فلیتوب مقعدہ من النار اس کا ٹھکانہ جہنم. اور جوینی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اس پہ فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنا یہ کفر ہے. بہت تسیم اس پہ لگ گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لگ گئے اور انہوں نے جتنی بھی چیزیں جھوٹ پر مبنی تھی صاف کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا یہ سنت ہے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے. اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اکا دکا واقعات لیکن مل جاتے ہیں کہ اگر پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہا ہے تو انہوں نے اس آدمی کو سزا دی. لیکن وہ سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا. اب تک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں اس زمانے میں بولتے تھے اور جس طبقے کو بھی ذرا سا احتیاط کی روش سے وہ ہٹا ہے اس نے جھوٹی احادیث کو رائج کیا معاذ اللہ. ایسے لوگ آگئے فقہ میں ان کا مقام اپنی جگہ پر مسلم لیکن انہوں نے وہاں وہ نہیں پر احمد اللہ علیہ کے منقبت میں احادیث کر لی. چلو وہاں وہ نہیں پر احمد اللہ علیہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا کیا کوئی کہے. کچھ لوگ آگے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھا. کچھ لوگ آگے انہوں نے اسقلان امام حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جہاں کے تھے اسقلان کے قبرستان کے متعلق احادیث کر لی کہ اس قبرستان میں دفن ہونے کے یہ فضائل تھے. اور پھر کچھ قطر رہ گئی تھی وہ معاذ اللہ تصوف کے نام پر لوگوں نے پوری کر دی اور ایسی ایسی احادیث جس کا کوئی سروپا نہیں تھا. اور پھر آگئے طبیب اور حکیم اس زمانے میں حکمت ہی ہوا کرتی تھی انہوں نے بھی احادیث کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جس مرض کی دوا کے لیے کھاؤ تمہیں شفا مل جائے. اب یہ احادیث کتابوں میں لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین چونکہ نہیں احتیاط کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا ایک ایک چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھی جھوٹ پہ مشتمل ہونے کا ہماری صدی میں یہ جھوٹ ہے ہماری صدی میں یہ جھوٹ ہے ہماری صدی میں یہ جھوٹ ہے اس لیے بیسیوں کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی کہ انہوں نے صرف جھوٹ جمع کر دیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں کہا یہ سب کا سب جھوٹ ہے اگر وہ لوگ اپنا کام نہ کرتے اور حدیث کو نہ بچاتے تو ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچ ہی نہیں سکتی تھی اسی لیے اس معاملے میں کسی نے رعایت نہیں کرتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی صحیح بخاری تک پر لوگوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا یہ جو حدیث لائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ٹھیک نہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ انہوں نے روایت نقل کری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں میں حبیبہ رضی اللہ عنہ سے محدثین جو آئے ہیں انہوں نے کہا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی ان کی کتاب میں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے اب وہ سینکڑوں ہزاروں احادیث ہیں ان میں سے ایک غلطی تو رعایت کسی نے نہیں برتی انہوں نے کہا جی بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تاریخ پہ پوری نہیں اترتی یہ فلاں جگہ پوری نہیں اترتی یہ فلاں جگہ پوری نہیں اترتی اتنے محتاط تھے محدثین کہ بنو عباس کے خلفاء کے سامنے یہودیوں نے ایک تحریر پیش کی اور انہوں نے کہا کہ جزیے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاف فرما دیا تھا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ان کے زمانے کی یہ ہے ان کے دستخط خلیفہ پریشان ہو گیا اس نے بلایا علماء کو انہوں نے دیکھا پرانا چمڑا ہے تحریر لکھی ہوئی ہے اسی زمانے کی ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکا اور قریب تھا کہ خلافت فیصلہ کر دیتی کہ یہودیوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا ایک صاحب علم آئے انہوں نے اس تحریر کو پڑھا اور انہوں نے کہا یہ جعلی ہے یہ جھوٹ ہے کہ تمہیں کہہ سکتا ہے انہوں نے کہا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے دستخط ہیں اور سعد رضی اللہ عنہ تو اس سن میں مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے وہ کیسے دستخط کر سکتے ہیں وہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں اس جھوٹ کی سب فون کھل گیا اللہ نے اتنی حفاظت کی ہے کہ یہ تو عالم اسباب تھا اس کی ایک اور طرح سے حفاظت ہوئی اور اتنی زیادہ حفاظت کی ہے یہ خدا کا قدرتی ایک نظام ہے نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ کوئی آدمی سمندر میں کشتی میں سفر کر رہا ہوتا تھا اور وہ وہاں پر سوچتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر میں جھوٹ بولوں گا یہی احادیث لوگوں کو سناؤں گا تو ساحل پر پہنچنے سے پہلے شہر میں لوگوں میں زبانوں پر آ جاتا تھا کتنا آدمی کی جھوٹ ہے اس کی بات نہ سنا وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک چیز تھی بس خدا کو منظور تھا اس لیے پھر حدیث پر اور محنت ہوئی انہوں نے کہا اچھا یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن احادیث سے احکامات ثابت ہیں پھر کہا سرف ناف کو دیکھو اس کو دیکھو اس کو غریب الحدیث فک الحدیث اس عنوان سے بہت سی چیزیں آئیں آئندہ ان شاء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی عبارت میں یہ سات آٹھ قسمیں اس کی مثالیں دے دیتے اب تیسری چیز دین کی بنیاد پر اور وہ سب سے اہم چیز تھی کہ کتاب و سنت کو دیکھ کر اس سے اجتہاد کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے اور اس کا نام تھا فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہو گیا تھا اجتہاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خود اجتہاد کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کسی معاملے میں تو آپ نے فرمایا کہ علی جاؤ اور اس آدمی کے متعلق یہ گواہیاں ہوئی ہیں اس پر حد جاری کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت قاضی کی بھی تو تھی نا جب عدالت میں کوئی آ کے دعویٰ کرے اور گواہیاں پیش کر دے تو قاضی کو تو گواہوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اس آدمی کے خلاف مقدمہ پیش ہوا گواہیاں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد جاری کی جائے اس نے بدکاری کی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا تو وہ لڑکا نہا کر کنویں سے نکل رہا تھا تو میری اس پر نگاہ پڑی تو میں لوٹ آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو مرتی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ٹھیک کیا حد جاری نہیں کی لوگوں نے جھوٹی گواہی آ کے دی اور ہوتا ہے حضرت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا سعد رضی اللہ عنہ کی زمین کا ایک ٹکڑا تھا لوگوں نے کہا یہ ہمارا ٹکڑا ہے سعد رضی اللہ عنہ سے گواہی پوچھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول گواہ تو کوئی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ قسم انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ یہودی قسم کھا کے میری یہ زمین کا ٹکڑا لے لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ ساتھ میں تمہیں ٹکڑا دے دوں گا بلکہ فرمایا کہ دیکھو مجھ سے کوئی آدمی جھوٹ بول کے زمین کا ٹکڑا لے گا تو اتنا ٹکڑا وہ زمین پہ نہیں وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ لے لے گا عدالت میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ گواہیاں آئیں گی فیصلہ ہوگا اتنا پاک معاشرہ اتنا صاف معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے کہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ کا قاضی مقرر ہوا اس وقت رضی اللہ عنہ نے مجھے کیا اور ایک سال تک کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا فارغ عدالت خلفاء راشدین کے اپنے دور میں بھی ایک کا مقدمات آئے یہ تھوڑا ہی ہے کہ سارا دن مقدمے ہی آتے رہتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے بعد کے خلفاء میں بھی یہ جتنا بھی خلافت میں تغیر واقع ہوا ہے یزید کے بعد پھر بنو امیہ پھر بنو عباس اس میں انصاف اور معیشت اور ملک کی ترقی یہ چیزیں ایسی نہیں تھیں جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ انہیں متاثر کرتا عباسی خلفاء اموی خلفاء اپنی ذات کے اثر کے بندی کرتے ہوں لیکن کسی کی ہمت یہ نہیں تھی کہ آ کر عوام میں کوئی ایسی گڑبڑ کر دیتا حتیٰ کہ عباسی خلفاء کے زمانے میں جب اسلام کو قائم ہوئے 400-500 برس گزر چکے تھے اس کے باوجود لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ بلا کھٹک چلے جاتے تھے اور جا کے قاضی سے کہتے تھے کہ جی فلاں ہے بادشاہ کا بھائی ہے بیٹا ہے فلاں اس نے یہ کام کیا ہے اس کو پکڑ امام الرشید متوکل یہ واسق ان کے دربار میں ایک آتا ہے عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میری زمین کا ٹکڑا آپ میرا اس کا فیصلہ کریں تو خلیفہ وقت نے کہا کہ زمین کا ٹکڑا کس نے لے لیا اور باقاعدہ دن مقرر تھا کہ ہفتے میں 2 دن کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی جو بھی اس دروازے پہ آ جائے وہ آ کر اندر اپنی درخواست دے بس یا آ کے مل لے خلیفہ وقت نے کہا کہ کس نے اس نے کہا جی یہ جو آپ کے باپ آپ کا بہنوئی بیٹھا ہوئے نا اس سے میرا ٹکڑا لے لیا انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ اور عورت کو بھی لے جاؤ اور قاضی سے کہو فیصلہ کرے اور اگر میرے بہنوئی کی غلطی ثابت ہو جائے تو جیل میں ڈال دو ان کی اتنی ہمت کیسی اس بڑھیا نے چلتے چلتے کہا کہ یہ تمہارے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے اور تمہیں خبر نہیں ہوتی معیشت تھی اکانومی تھی ملک کی پیسہ تھا دولت تھی تجارت کیسے ہونی ہے ٹیکس کیسے لگنے ہیں حکومت کے محاصل اور ٹیکس پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے کوئی کاٹ تو نہیں رہا گڑبڑ تو نہیں کر رہا یہ جو پبلک کا سسٹم تھا یہ سارا منوعات انہوں نے جاری رکھا ان کی اپنی ذاتی عیاشیاں الگ بات ہے لیکن انہوں نے اس کو فرق دیا نہیں اس کو متاثر نہیں ہونے دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہ کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ فقہا ہر طرف قضاء ہر طرف سے وہ کوئی قاضی کی عدالت میں چلا جائے کسی قسم کا مقدمہ اسے انصاف مل جاتا اسی وجہ سے جب ہندوستان میں غزنویوں نے حکومت قائم کی اور پھر غوری آئے ہیں اور پھر اس کے بعد تغلق آئے ہیں تو یہ کوئی خود حکمران نہیں تھے یہ غلط فہمی ہے کہ یہ خود حکمران تھے ان لوگوں میں بڑی شرم حیا تھی حکومت پہ قبضہ ہونا حکمرانی ہونا اس کے لیے باقاعدہ یہ بغداد لکھتے تھے کہ جی اتنا علاقہ پتا ہوا ہے آپ اجازت دیں ہم آپ کے نائب بن کے یہاں حکومت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ادھر سے سند آتی تھی پھر یہاں پر حکومتیں چلا کرتی تھی ایسے ہو رہی تھا کہ کوئی سند نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور انہوں نے آ کے پکڑ لیا اور حکومتیں بنا لی اسی لیے محمود غزنوی جو تھے انہوں نے جب حکومت یہاں بنائی ہے ہندوستان میں تو انہوں نے باقاعدہ خط لکھا بغداد میں کہ اتنا علاقہ پتا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا ہم یہاں کی حکومت تمہارے حوالے کرتے ہیں یہاں حکومت کرو تغلق کے زمانے میں جب آئی ہے تغلق کی حکومت کی سند وہاں سے بغداد سے کہ تم ہمارے نائب ہو اور شریعت کے مطابق فیصلے کرو تو کہتے ہیں ایک مہینے تک دلی میں اس خوشی میں جشن جاری رہا اور دعوتیں اور بادشاہ کی طرف سے انعامات دیے گئے اور جو لوگ آئے تھے اس سند کو لے کے سونے میں طلبا کے انہیں بھیجا گیا اس لیے کہ وہ اتنی بڑی خوشخبری لائے تھے کہ خلافت نے منظور کر لیا ہے کہ ان کے نائبین ہیں یہاں پہ فیصلہ کریں بلبن کی حکومت. اب بلبن کہنے کو ایک بادشاہ تھا, لیکن بلبن دلی میں بیٹھ کے ان سارے لوگوں میں کمال کا علم اس کے پاس تھا. دلی میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں چار مدرسے بنانا چاہتا ہوں اور چاروں میں علوم پڑھائے جائیں, شافعی حنفی مالکی اور فقہا کے مدارس نے بنائے, اور دلی سے پیسہ جاتا تھا اور وہاں پر خرچ ہوا کرتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا پیسہ ہے, وہ ان کا حق بنتا ہے. یہ عبدالرحیم خان خانہ اکبر کا دور, اکبر جیسا بیدین جسے کہتے ہیں, اس کے دور کا یہ عالم تھا کہ عبدالرحیم خان خانہ جب وہاں گئے ہیں تو یہ خان خانہ بڑی عجیب شخصیت تھی. غالباً کے پہلے ہندوستانی کوئی امیر یا بادشاہ یا بڑا آدمی ہے جس کی زبانیں عربوں نے لکھی. حافظ ابن حجر یہ جو مکی ہیں انہوں نے اس کی زبانیں لکھی ہیں, عبدالرحیم خان خانہ تھی. اور عبدالرحیم خان خانہ جب دیا ہے تو اس شخص کا یہ حال تھا کہ مسجد نبوی میں گئے اور مسجد نبوی میں جا کے پوچھا کہ یہاں پر مسجد کا کتنا خرچہ ہے. انہوں نے کہا جی اتنا خرچہ روزانہ ہوتا ہے, چراغ جلتے ہیں, تیل ہے, امام کی تنخواہ ہے, مقتدی ہیں, لوگ آتے ہیں, سبوں کا خرچہ ہے. انہوں نے کہا مہینے میں کتنا خرچ کر لیتے ہیں؟ ان کا اتنے ہزار درہم. اس کا سال میں کتنا کر لیتے ہیں؟ جو بھی وہاں کے گورنر تھے انہوں نے بتایا, 50 سال کا خرچہ ایک ہی بار بھی آئے. انہوں نے کہا 50 سال تک مسجد میری بچی چلاؤ چھٹی. یہ عبدالرحیم خان خانہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ بیت اللہ میں جب گیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہندوستان سے اپنے ذاتی 9 لاکھ سکے سونے کے لے کے گیا تھا. اور ابن حجر نے لکھا ہے کہ لبیک اللہم لبیک کی آوازیں جیسے آتی ہیں حج کے دوران, ٹھیک ایسے ہی عبدالرحیم خان خانہ کی آوازیں آتی تھیں. نام لوگ جپتے تھے مکہ کی گلیوں میں کہ اس جیسا آدمی کوئی نہیں دیکھا. اتنا بادشاہ بیت اللہ میں گیا اور دیکھا طواف سب چیزیں اور وہاں کے ائمہ کو بلا کر کتنی تنخواہیں ہیں, کتنا خرچہ ہے. 100 سال کا خرچہ وہاں بھی گیا. کہنے لگا 100 سال تک کا یہ خرچہ ہے, رکھو اپنی کمیٹی بنا لو, یہ کر کے رکھو. یہ عبدالرحیم خان خانہ اور پڑھتا اتنا تھا کہ اس کے نوکر کہتے ہیں کہ بس ایک وقت تھا نہانے کا جب وہ نہیں پڑھتا. پھر سے خیال آیا کہ گرمیوں میں زیادہ وقت لگاتا ہوں نہانے میں, گرمی لگتی ہے, پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے. تو وہ یہ مغلوں کی جو تہذیب تھی اس میں ہم نے تو اب دیکھے ہیں نا, یہ یورپ سے جو آ رہے ہیں ٹرک باپ تب آتے ہیں نا بڑے لوگ, سمجھتے ہیں یہاں سے ان کے زمانے میں بھی تھا. تو عبدالرحیم خان خانہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ یہ گرمیوں میں مجھے گرمی سخت لگتی ہے تو وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے, تو ایسے ہے کہ میں تہمت باندھ کے اور باپ تب میں لیٹ جایا کروں گا, سارا جسم پانی میں سے سر باہر ہوگا, تو تم کتاب لے کے کھڑے رہا کرو, میں اسے پڑھتا رہا کروں گا, اشارہ کروں گا تو ورقہ اس کا تبدیل کر دینا. وہ نوکر بھی ایسے ہی تھے, کھڑے رہتے تھے, کتاب پڑھی جا رہی ہے اور جس سے تسلی ہو جاتی تھی تو کہتا جاؤ میں نہا لوں اور پھر جلدی باہر آ جاتا تھا. اتنا مطالعہ اس شخص کا اور اتنا پیسہ اس شخص کے پاس. لیکن حکومت اس کی سند اکبر کے لیے بھی وہاں سے منگوا, اور اکبر جب بے دین ہوا ہے جو چیزیں اس نے کی ہیں, اس کی خلافت میں باقاعدہ رپورٹ بھیجی گئی کہ ہندوستان کے بادشاہوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ چیزیں. اسی لیے اورنگزیب جب آئے ہیں تو اورنگزیب سے بات ہوئی تو اورنگزیب نے کہا کہ یہ چیزیں میری طرف سے حرم میں لے کے جاؤ اور وہاں کے بادشاہوں سے کہو کہ میری حکومت کو جائز قرار دیں. اس کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ بنیاد اس کی بھی فقہ سے پڑی جو فقہا نے بالکل آغاز میں کہا کہ ہندوستان میں جمعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جمعے کے لیے خلیفہ وقت کا ہونا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا تم ایسی حکمران بن گئے ہو, خلافت سے سند لو, خلیفہ تمہیں اجازت دے اپنا نائب ہونے کی تصدیق کرے, پھر جمعہ ہندوستان میں جائز ہوگا. انہوں نے خط لکھے اور وہاں سے اجازتیں منگوائیں. یہ دین کی بہت بڑی بنیاد تھی اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ چاروں فقہا سنت میں بنے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاروں فقہا کو بنایا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آگے چل کے اس پہ مزید بحث کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے. خیال تو تھا آج زیادہ, لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ اگلے ہفتے سے کریں کیونکہ وقت اپنی اصل حالت میں وہ 1 گھنٹے کے فرق کو ختم کر کے واپس کر دیں گے. انشاءاللہ آئندہ فکس